بدھ 8 اپریل کے سربین کے ساتھ ناظر میمن کا سلام. یمن میں گہرے ہوتے ہوئے بحران کے بعد ایران کے وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ, اور ادھر امریکہ نے سعودی عرب کو اسلحے کی سپلائی تیز کر دی. تجزیہ کار نے کہا,
ایسی بھی چیزیں بیچ دیں گے جو سعودی عربیہ شاید کبھی استعمال بھی نہ کرے, لیکن اس وقت ان کی انسیکیورٹی کا فائدہ اٹھا کر یہ ڈیفنس کانٹریکٹر اپنے فارچونز بنائیں گے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نخبت ملک سے خبریں سنیے. امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب کی سربراہی میں یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف برسر پیکار اتحاد کے لیے اسلحے کی فراہمی کا عمل تیز کر رہا ہے. مزید شمائلہ خان سے.
امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ اتحادی ممالک کے ساتھ خفیہ معلومات کے تبادلے کے سلسلے میں تعاون بھی بڑھا رہا ہے. ادھر امدادی اداروں نے یمن کے شہر عدن میں انسانی بحران میں اضافے سے متعلق بھی خبردار کیا ہے, جہاں شہر کی سڑکوں پر باغیوں اور حکومتی اتحادیوں کی لڑائی جاری ہے.
دوسری جانب یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی کمان میں جاری فوجی آپریشن میں پاکستان کے کردار پر بات کرنے کے لیے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. آج وہ مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے, جبکہ پاکستان میں پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں یمن کی جنگ میں پاکستان کے ممکنہ فوجی کردار پر بحث جاری ہے. ایران سے خبر ہے کہ اس نے اپنے دو جنگی بحری جہاز یمن میں عدن سے پرے پانیوں میں بھیجے ہیں. ایران کے ایک نیول کمانڈر کا کہنا ہے کہ یہ جہاز انہوں نے اپنے ملک میں شپنگ کی صنعت کو پائریسی سے بچانے کے لیے روانہ کیے ہیں. تاہم نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ تعیناتی علاقے میں جاری تناؤ میں مزید اضافہ کرے گی. ادھر یمن میں جاری لڑائی سے اطلاعات ہیں کہ باغیوں نے ایک تازہ حملے میں عدن شہر کی جنوبی بندرگاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ درجنوں شیعہ حوثی باغی مرکزی ضلع کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں, اور یہاں یمنی حکومت کے کنٹرول میں علاقوں میں ان کی ملیشیا کی فوج کے ساتھ لڑائی جاری ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا ہے. شہزاد ملک.
اس جوڈیشل کمیشن کی سربراہی چیف جسٹس ناصر الملک خود کریں گے. اس کے علاوہ جسٹس امیر ہانی مسلم اور جسٹس اعجاز افضل خان اس کمیشن کے رکن ہوں گے. اس جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس کل دوپہر 1 بجے سپریم کورٹ میں ہوگا. واضح رہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان سن 2013 میں ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے ایک عدالتی کمیشن کے قیام کے معاملے پر اتفاق ہوا تھا.
پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس حکام کے مطابق دہشت گردی کے واقعات میں 60% تک کمی واقع ہوئی ہے. پشاور سے عزیز اللہ خان.
انسپیکٹر جنرل پولیس کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبے میں اس سال کے پہلے 3 ماہ میں دہشت گردی کے کل 60 واقعات پیش آئے, جبکہ اسی عرصے میں گزشتہ سال ان واقعات کی تعداد 140 تک تھی. اسی طرح اس سال کل 54 افراد دہشت گردی کے واقعات میں ہلاک ہوئے, جبکہ گزشتہ سال یہ تعداد 179 تھی. انسداد دہشت گردی کا محکمہ صوبے میں جاری پولیس اصلاحات کے سلسلے میں قائم کیا گیا تھا, اور اس محکمے کو انٹیلیجنس بیورو یعنی IB کی مدد بھی حاصل تھی.
پاکستان کے بڑے شہر کراچی میں رینجرز نے ایک جھڑپ میں تحریک طالبان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
رینجرز ترجمان کا کہنا ہے کہ آج صبح جیکسن تھانے کی حدود میں گلشن سکندر آباد کے علاقے میں ملزمان کی اطلاع پر رینجرز نے چھاپہ مارا تو ملزمان نے فائرنگ کی اور دستی بم پھینکے, جس کے نتیجے میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے. ترجمان کے مطابق جوابی کاروائی میں 5 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے. رینجرز ترجمان کا دعویٰ ہے کہ ہلاک ہونے والوں کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے تھا.
افغانستان میں نیٹو کے مدد مشن کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال میں امریکی اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان چھڑنے والی ایک لڑائی کے نتیجے میں ان کا ایک فوجی ہلاک ہو گیا ہے, جبکہ 2 زخمی ہیں. یہ واقعہ ایک افغان صوبائی گورنر اور امریکہ کے ایک سینئر اہلکار کے درمیان بات چیت کے بعد سامنے آیا ہے. نیٹو نے اس لڑائی میں ملوث اپنے فوجیوں کی قومیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا, تاہم مقامی ذرائع نے اس کی شناخت ایک امریکی کے طور پر کی ہے. اس سال نیٹو کے مددگار فوجیوں پر افغان مسلح افواج کی جانب سے یہ دوسرا حملہ ہے. شمالی عراق سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق دولت اسلامیہ نے 200 سے زیادہ عیسدی فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو رہا کیا ہے. اسی قسم کے ایک یرغمال گروہ کو یہ جنگجو جنوری میں بھی رہا کر چکے ہیں. گزشتہ سال اگست میں عیسدی فرقے کے 10,000 افراد دولت اسلامیہ کے ان کے دیہاتوں پر حملے کے بعد علاقے سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تھے. ہیگ میں جرائم کی عالمی عدالت کے سرکاری وکلا کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ نے عراق اور شام میں ایسے مظالم ڈھائے ہیں جنہیں الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے. تاہم وکلا نے کہا ہے کہ عدالت کے پاس ان جرائم کی تفتیش کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے, کیونکہ نہ تو ان میں سے کوئی ملک اس عدالت کا رکن ہے اور نہ ہی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے انہیں تحقیقات کرنے کے بارے میں کہا ہے. فرانس میں 48 گھنٹوں سے جاری ایک ہڑتال نے مسافروں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں. یہ ہڑتال ملک کی فضائی ٹریفک کنٹرولرز کی جانب سے کی جا رہی ہے. اس ہڑتال کے باعث مغربی یورپ کی طرف جانے والی سینکڑوں پروازیں معطل ہو گئی ہیں, جن میں کئی ایسے مسافر جانے والے تھے جنہیں ایسٹر کے بعد گھروں سے واپسی کا سامنا تھا. یہ ہڑتال فرانس کی فضائی ٹریفک کنٹرول کرنے والی سب سے بڑی ایسوسی ایشن نے کی ہے, اور ان کے مطالبات میں ریٹائرمنٹ کی عمر کی مدت میں اضافہ اور کام کے زائد اوقات میں تبدیلی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ,
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے, چاہے ٹی ٹی پی ہے, چاہے لوکل کمانڈرز ہیں, چاہے جو بھی ہے, ان کے لیے یکساں ہیں, زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یہ ہمارا ہے, یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی کمان میں جاری فوجی آپریشن میں پاکستان کے کردار پر بات کرنے کے لیے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اسلام آباد پہنچے ہیں. وزیر خارجہ جواد ظریف بدھ کو پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز جبکہ جمعرات کو وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کریں گے. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ جواد ظریف پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے بھی ملاقات کریں گے. اس پر پروگرام میں آگے چل کر مزید بات ہوگی. پہلے چلتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع کی جانب. یمن میں حوثی باغیوں نے حکومت کے مضبوط گڑھ والے علاقے عدن میں ایک تازہ حملہ کیا ہے. ادھر سعودی عرب میں پولیس اہلکاروں پر غیر معمولی پرتشدد حملے شروع ہوئے ہیں, جن میں آج دو پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. اس سے قبل امریکہ نے کہا ہے کہ وہ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائی کرنے والے سعودی اتحاد کو اسلحے کی فراہمی کا عمل تیز کر رہا ہے. چلیے یمن کی تیزی سے تبدیل ہوتی صورتحال پر بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنتے ہیں شمائلہ خان سے.
یمن کے شیعہ حوثی باغیوں نے ایک ٹینک اور دو بکتر بند گاڑیوں کے ساتھ اہم ساحلی شہر عدن پر قبضے کی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں اور وہاں ایک تازہ حملہ بھی کیا ہے. اطلاعات ہیں کہ درجن بھر کے قریب حوثی باغیوں کی یمنی حکومت کے مضبوط گڑھ والے مرکزی ضلع کے اندر پیش قدمی جاری ہے, جہاں ان کی ایک علاقے میں ملیشیا کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی ہے, جس کے بعد باغیوں نے وہاں کئی گھروں کو آگ لگا دی ہے. اسی دوران عدن کے شمالی مضافات میں یمنی حکومت کی حمایت میں بننے والے سعودی اتحادی ممالک کے جنگی جہازوں نے باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. بی بی سی میں سیکیورٹی امور کے نامہ نگار فرینک گارڈنر کا کہنا ہے کہ سعودی قیادت میں بننے والے اتحاد کے فضائی حملوں نے یمن میں باغیوں کی پیش قدمی کو آہستہ تو کر دیا ہے لیکن روکا نہیں ہے. ان کے مطابق یمنی قبائلیوں کے لیے اب یہ معاملہ صرف ایک ایسے ملک بدر مگر اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ صدر منصور ہادی سے وفاداری کا نہیں رہا ہے, بلکہ اب یہ جنوبی باشندوں کا شمال سے آنے والے حملہ آوروں سے اپنے شہر کو بچانے کا معاملہ بن گیا ہے. یمن کے ان جنوبی علاقوں سے یمنی شہریوں سمیت غیر ملکی افراد کی ایک بڑی تعداد خلیج عدن کو عبور کر کے جبوتی میں پناہ لے رہی ہے. جبوتی میں امریکہ کے سفارتکار ٹام کیلی کا کہنا ہے کہ انہیں یمن کے بحران میں شدت پر تشویش ہے اور انہوں نے امن مذاکرات کا مطالبہ کیا.
واضح طور پر حوثیوں کو مذاکرات کی میز پر آنے اور ایک جائز اور منتخب حکومت کے صدر منصور ہادی کے ساتھ بات چیت کرنے اور اس بحران کے پرامن حل کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اس بات پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی اصرار کیا ہے.
ان کا کہنا تھا کہ فی الوقت یہ زندگیاں بچانے کا معاملہ ہے.
یمن میں بہت سی جگہوں پر جن میں بعض بہت آبادی والے حصے بھی شامل ہیں جو اس وقت جنگ کا میدان بنے ہوئے ہیں اور شہری باہر نکلنا چاہتے ہیں اور ہم ان کی مدد کی کوشش کر رہے ہیں.
ادھر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں فائرنگ سے دو پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. مقامی پریس ایجنسی کے مطابق یہ پولیس اہلکار گاڑی میں پیٹرولنگ پر تھے کہ ان پر فائرنگ کی گئی. یہ اب تک واضح نہیں ہے کہ ان ہلاکتوں میں کون ملوث ہے. پچھلے ماہ ہونے والے ایسے ہی ایک حملے میں دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے. ریاض میں تشدد کے ایسے واقعات کا ہونا ایک غیر معمولی بات ہے. نامہ نگاروں کے مطابق شبہ ہے کہ یہ حملہ ان اسلامی شدت پسندوں کی جانب سے کیا گیا ہو سکتا ہے جو حکومت کے مخالف ہیں. اس سے قبل امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ سعودی عرب کی سربراہی میں یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف برسر پیکار اتحاد کے لیے اسلحے کی فراہمی کا عمل تیز کر رہا ہے.
امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا کہنا ہے کہ امریکہ اتحادی ممالک کے ساتھ خفیہ معلومات کے تبادلے کے سلسلے میں تعاون بھی بڑھا رہا ہے۔ پچھلے دو ہفتوں میں لڑائی کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 500 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ ہزاروں افراد انسانی امداد کے منتظر ہیں۔ اسی دوران امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کو اپنی فوج اور حساس معلومات فراہم کرنے میں تیزی لا رہا ہے۔ انہیں امید ہے کہ یہ ایک طویل تنازع ہو سکتا ہے۔
آپ بی بی سی کے مراسلوں کا خلاصہ سن رہے تھے شمائلہ خان سے۔ اب جبکہ سعودی عرب کی یمن پر یلغار ایک بند گلی میں جاتی نظر آ رہی ہے، امریکہ نے یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف برسر پیکار اتحاد کے لیے اسلحے کی فراہمی کا عمل تیز کر دیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا امریکہ کے ڈیلیور یونیورسٹی کے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے، اور ان سے پوچھا کہ امریکہ کی یمن کے بارے میں کیا پالیسی ہے۔
یہ جو ایکشن شروع ہوا اس وقت جب ایران کے ساتھ فائنل ٹاکس نیگوشیٹ ہو رہے تھے امریکہ کے لیے، اس لیے امریکہ خود فور فرنٹ پہ نہیں رہا اس جنگ میں، اور سعودی عربیہ لیڈ لیا۔ لیکن سعودی عربیہ پچھلے، اگر آپ دیکھیں پچھلے 10-15 سال سے اس کا جو ملٹری بجٹ ہے وہ ریجن میں سب سے زیادہ ہے، وہ امریکہ سے ہتھیار وغیرہ خریدا ہوا ہے، لیکن اس کے جو سپلائیز ہیں میونیشنز کے، مثال کے طور پر فار ایگزامپل، وہ ایک ہفتے سے زیادہ وہ بمباری کرنے کے قابل ہی نہیں ہے کسی بھی۔ تو یہ جو نئے بامز وغیرہ یہ سپلائی وہ امریکہ کر رہا ہے۔ لیکن ہم کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ امریکہ انٹرنیشنل ریلیشنز پر ایک وائس سے نہیں بولتا۔ مطلب آپ نے یہ تو دیکھ لیا ہوگا ایران ہی کے مسئلے پر کہ صدر اوباما ایک چیز کہہ رہے ہیں اور امریکی کانگریس دوسری چیز کہہ رہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کانفلکٹ وغیرہ میں امریکہ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی کافی مداخلت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کئی امریکن ڈیفنس کانٹریکٹرز کے لیے ہر جنگ موقع ہوتا ہے کہ وہ پیسے بنائیں، اور وہ تو وہ سعودی عربیہ کو کئی دوسری چیزیں بھی بیچ رہے ہوں گے، ایسے بھی چیزیں بیچ دیں گے جو سعودی عربیہ شاید کبھی استعمال بھی نہ کرے، لیکن اس وقت ان کی انسیکیورٹی کا فائدہ اٹھا کر یہ ڈیفنس کانٹریکٹرز اپنے فارچونز بنائیں گے۔ لیکن امریکہ کا جو ریوالونگ ڈور پالیسی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈیفنس کانٹریکٹرز اور ڈیفنس کانٹریکٹر سے منسلک جو کمپنیز ہیں ان کے کئی اشخاص بندے بیسیکلی گورنمنٹ میں بھی ہوں گے، اور بعض جو کرنٹلی گورنمنٹ میں ہے جو اس طرح کے ڈیسیشنز فیسیلیٹیٹ کر سکتے، ان کو یہ پرامس مل جائے گی کہ جب وہ صدر اوباما کا ٹرم ختم ہوگا یا وہ گورنمنٹ چھوڑ دیں گے تو ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں بہت پیسے ملیں گے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کے آڈینس کے لیے کہ ڈک چینی جب الیکشنز لڑے وائس پریسیڈنٹ کے لیے تو وہ ہیلی برٹن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوا کرتے تھے۔ ان کو جب انہوں نے وہ کمپنی چھوڑا الیکشن لڑنے کے لیے تو ان کو $70 million ریٹائرمنٹ میں دیا تھا ہیلی برٹن نے، اور وہ پیسے جب عراق میں جنگ ہوئی تو عراق میں سول پرووائڈر آف آئل، یہ سوچیں، امریکن فرم ہیلی برٟٹن تھی جس نے تقریباً $125 billion وہاں بنا لیا۔ تو یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کا بھی رول جنگوں میں کافی نیگیٹو ہوتا ہے۔
یہ تھے امریکہ کی ڈیلیور یونیورسٹی کے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان۔ افغانستان میں جہادی تنظیم حزب اسلامی کے رہنما گلبدین حکمتیار نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے ایران پر سخت تنقید کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان کی تنظیم کے جنگجو یمن کے خلاف کارروائی کے لیے سعودی عرب جانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے اس خبر کی تفصیل جاننے کے لیے بی بی سی پشتو کے اسلام آباد میں نامہ نگار طاہر خان سے پوچھا کہ گلبدین حکمتیار کے اس بیان کی سیاسی اہمیت زیادہ ہے یا عسکری؟
میری نظر میں دونوں ہیں، کیونکہ حزب اسلامی اس وقت بھی مزاحمت کر رہی ہے، وہ ان کا اسی گروپ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک غیر ملکی افواج افغانستان میں موجود ہوں تو وہ اسی مزاحمت کو جاری رکھیں گے، باوجود اس کے کہ حزب اسلامی شاید ماضی کی طرح اس طرح مضبوط اور زیادہ منظم اس طرح نہیں رہی جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حزب اسلامی اب سیاسی میدان میں بھی ہے، کیونکہ جب گزشتہ سال صدارتی انتخابات ہوئے تھے، جو پہلا راؤنڈ تھا اپریل میں، اس میں انہوں نے ایک امیدوار کی حمایت کا اعلان بھی کیا تھا، اور ابھی ان کا یہ بھی پلان تھا کہ جو پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں جو اب تو ملتوی ہوئے، ان میں بھی ان کا خیال تھا کہ حزب اسلامی اس میں حصہ لے، تو سیاسی لحاظ سے بھی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی حد تک ان کا کوئی کردار ہو, اور عسکری بھی انہوں نے اپنی کاروائیاں جاری رکھی ہیں. میری نظر میں شاید زیادہ اس میں حکمتیار کا مقصد سیاسی ہی ہو سکتا ہے.
اچھا, کیا حکمتیار کا بیان طالبان کی موجودہ سعودی عرب کی یمن پر یرغمال میں کوئی اثر ڈال سکتا ہے؟
میری نظر میں کسی حد تک ڈال سکتا ہے, کیونکہ حزب اسلامی کے ساتھ کچھ ابھی تک لوگ ہیں, ان کے کچھ علاقوں میں بھی کنٹرول بھی ہے, زیادہ تو نہیں ہے لیکن کسی حد تک جو پشتون ایریا ہے, بلکہ کابل کے قریب جو میدان وردک صوبہ ہے اس میں بھی ان کا ہے, اور اس طرح غزنی میں بھی ہے, مشرقی صوبہ شمال میں بھی ہے, کیونکہ ایک متیا خود بھی قندوز کا ہے, شمالی افغانستان کا ہے. لیکن طالبان چونکہ اس مسئلے پہ, سعودی عرب والے معاملے پہ ابھی تک خاموش ہے, اور حزب اسلامی کا بیان اس سے پہلے آیا, افغان میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے, کسی حد تک پاکستانی میڈیا میں آیا ہے, تو میری نظر میں طالبان سے جو انہوں نے پہلے بیان دیا ہے تو شاید اس کا کچھ اثر تو ہو سکتا ہے. جس طرح ایک متیا نے خود بھی کہا ہے, اگر موقع ہو تو وہ اپنے جو جنگجو ہے اس کو سعودی عرب بھی بھجوا سکتے ہیں, بھیج سکتے ہیں.
یہ تھے بی بی سی پشتو کے اسلام آباد میں نامہ نگار طاہر خان. پاکستان اور ایران کے سرحدی اضلاع کے حکام کا ایک اجلاس پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کیش سے متصل ایران کے سرحدی علاقے میں ہوا ہے. یہ اجلاس آج ایرانی سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ہلاکت کے 2 روز بعد ہوا. ان اہلکاروں پر حملہ کرنے والے شدت پسندوں کے بارے میں ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ حملے کے بعد پاکستانی حدود میں فرار ہوئے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم.
محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے ایک سینئر اہلکار نے اس اجلاس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اجلاس ضلع کیش سے متصل ایران کے سرحدی علاقے میں ہوا. اہلکار کا کہنا تھا کہ اس اجلاس میں ضلع کیش کے ڈپٹی کمشنر اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی. خیال رہے کہ اجلاس پاکستان سے متصل ایران کی سرحدی حدود میں 2 روز قبل 8 ایرانی سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد ہوا. ایرانی میڈیا کے مطابق ان اہلکاروں کی ہلاکت ایران کی سرحدی حدود میں شدت پسندوں کے حملے میں ہوئی تھی. اس حملے کی ذمہ داری جیش العدل نامی تنظیم نے قبول کی تھی. بلوچستان کے محکمہ داخلہ کی سینئر اہلکار نے کہا کہ ایرانی حکام کی جانب سے اس حملے کے بعد پاکستانی حکام سے رابطہ کیا گیا ہے. اہلکار کا کہنا تھا کہ ایرانی حکام کی جانب سے انہیں بتایا گیا کہ حملے کے بعد حملہور پاکستان کی جانب فرار ہوئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایرانی حکام کے اس دعوے کے تناظر میں دونوں ممالک کے سرحدی اضلاع کے حکام کا اجلاس ہوا. انہوں نے بتایا کہ ار ایسی کارروائی کے بعد ایرانی حکام اس طرح کے دعوے کرتے ہیں, لیکن ایران کے جن علاقوں میں شدت پسندوں کے حملے ہوتے ہیں ان کے اور پاکستان کی سرحد کے درمیان بڑی تعداد میں ایرانی چیک پوسٹیں ہوتی ہیں. اہلکار کا کہنا تھا کہ اگر پاکستانی حکام کو ملزمان کے بارے میں پتہ چلے تو ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کی متعدد چیک پوسٹوں کے ہوتے ہوئے حملہور کیسے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. اہلکار نے بتایا کہ دونوں ممالک شدت پسندی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس جنگ میں پاکستان ایران کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
اسرائیل کی اسمبلی نیسٹ میں جو عرب ارکان ہیں انہوں نے شام کی دارالحکومت دمشق کے نواحی علاقے یرموک میں فلسطینی کیمپ پر داعش کے قبضے کی مذمت کی ہے اور اس قبضے کو اسرائیل کے فائدے کی کارروائی قرار دیا ہے. اسرائیل کے عرب رہنماؤں سے کیا کچھ کہا اس کے تفصیل جاننے کے لیے میں نے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا سے بات کی. جی ہریندر, کیا کہا ہے عرب ارکان نے؟
یہاں یونائٹڈ جوائنٹ عرب لسٹ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے حملے ہوئے ہیں فلسطینی پناہ گزینوں پر, وہاں پر ریفیوجی کیمپ میں, یرموک کے ریفیوجی کیمپ میں, انہوں نے پر سخت تنقید کی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے جو حملے ہیں یہ دراصل اسرائیلی آکوپیشن کی مدد کرتے ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلسطینین جو لڑائی ہے, جو فلسطین کی جو لڑائی ہے فلسطینی اسٹیٹ قائم کرنے کی, وہ ایک ایسی لڑائی ہے جو کہ پوری عرب دنیا کو وہ یونائٹ کرتی ہے, اور اس طرح کے اگر جو حملے ہوتے ہیں اس سے عرب جو دنیا ہے وہ کمزور پڑے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے, جو اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوا اس میں لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فلسطینی جو نیشنل موومنٹ جو رہا ہے وہ بھی اس سے کمزور پڑے گا, کیونکہ اس کی ایک بنیادی جو لڑائی ہے اس میں ایک بہت اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے فلسطینی پناہ گزینوں کے واپسی کا معاملہ. تو اگر اس طرح کے حملے ہوں گے تو وہ بھی جو ہے وہ کمزور پڑے گا, اور اس سے اسرائیل کو اس کا فائدہ ہوگا.
یہ تھے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا. اس وقت سعودی عرب کی یمن پر یلغار جاری ہے. مشرق وسطی کے دوسرے ملکوں میں بھی بحران ہے. داعش نامی شدت پسند تنظیم کی صفاقی بھی ہو رہی ہے. ایران پر پابندیوں کا بھی معاملہ ہے. افغانستان میں عدم استحکام کے خطرے ہیں اور عمومی طور پر پہچانا جانے والا عالم اسلام, اس کی کیا اب کوئی سیاسی یا کسی اور طرح کی اہمیت ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے میں نے دہلی میں جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے سینٹر فار ویسٹ اینڈ سینٹرل ایشین اسٹڈیز سے منسلک پروفیسر قمر آغا سے رابطہ کیا اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ او آئی سی کا اب کہیں کوئی ذکر نہیں ہو رہا ہے, کیوں؟
دیکھیے, یہ تنظیم شروع سے ہی اس کا کوئی شیپ نہیں لے پائی. اس میں اس تنظیم نے جو کوئی بھی مسئلے کو حل نہیں کر پائی. ہمیشہ اس میں ڈفرینسز رہے, آپس میں اختلافات رہے حکومتوں کے, اس وجہ سے یہ چل نہیں پائی. یہ محض ایک ریزولوشن پاس کر دیتے تھے ٹائم بیچ بیچ میں اور جب بھی ملتے تھے, اور کبھی کبھی بڑی باتیں بھی کرتے تھے, لیکن یہ کہ ان ریزولوشن پہ کوئی عمل یہ نہیں کر پائے, ان کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ بالکل ریلیونٹ ہوتی چلی گئی. اس کا کوئی اب اس کے بارے میں کوئی زیادہ بات بھی نہیں ہوتی, اور نہ ہی کوئی اس طرح کا جو ماحول ہے یہ کیا, بلکہ اس تنظیم کی وجہ سے عرب لیگ کے اوپر بھی بہت بڑا سیٹ بیک ہوا, وہ بھی کافی کمزور ہو گئی ہے. اس میں بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی, وہ بھی اسی طرح سے کوئی ریزولوشن پاس کر لیتے ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے, عام جنتا کے لیے, لیکن عمل نہیں کر پاتے.
اچھا, کہا جاتا ہے کہ جب او آئی سی تشکیل پائی تھی تو اس وقت کی سرد جنگ میں اسے امریکہ کا حریف سمجھا جاتا تھا. کیا اب امریکہ یا اس کے حامی اسلامی ممالک کے لیے بھی او آئی سی کی کوئی ضرورت نہیں رہی؟
کئی باتیں تھیں, اس کی دو چیزیں تھیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ اس کے دو پہلو تھے, ایک تو یہ تھا پولیٹیکل اینگل, اور دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کی کوشش یہ تھی کہ کسی صورت سے ایک اکنامک کوآپریشن بھی ہوگا, اور اکنامک کوآپریشن کے ذریعے بھی جوڑا جائے گا ان ملکوں کو جو غیر عرب ہیں, وہ بھی جڑیں گی, ان سے ان کے بھی مسئلے اٹھائے جائیں گے. تو نہ تو پولیٹیکل آسپیکٹ اس کا چلا, اور نہ ہی کوئی اکنامک کوآپریشن جس کے لیے یہ بنی تھی, جس کے بارے میں بات چیت بھٹو صاحب نے کی تھی, اس پہ بھی کوئی عمل نہیں ہو پایا. دوسری بات یہ تھی کہ سبھی تنظیموں میں, خاص طور سے عرب لیگ میں زیادہ تھا, اس میں اتنا نہیں تھا. عرب لیگ کے اندر ایک نیشنلسٹ گروپ تھا, عرب نیشنلزم والا, ناصر اور دوسرے لوگ جو تھے, یاسر عرفات یا سیریا کی لیڈرشپ یا لیبیا کی لیڈرشپ, تو یہ لوگ تو کچھ نیشنلسٹ ایشوز کو اٹھاتے تھے, مگر ان کے ڈفرینسز جو تھے وہ دوسرے اسلامک جو حکومتیں تھیں پرشین ڈیلفی اسٹیٹس کی, ان سے ڈفرینسز رہتے تھے, اس وجہ سے وہ بھی نہیں چل پاتی تھی. تو دونوں ہی میں سمجھتا ہوں ناکام. اب یہ ہے کہ جو نیشنلسٹ حکومتیں تھیں وہ اس وقت ایک بحران میں پھنسی ہوئی ہیں, وہاں لو انٹینسٹی یا ہائی انٹینسٹی سول وار لائک سچویشن ہو رہی ہے. دیکھیے, عالم اسلام میں دو ایک ہی قسم کے رجیم ہیں, وہ سب زیادہ تر جو اس میں حکومتیں ہیں وہ تانا شاہی ہیں, کچھ مذہب کے نام پہ رول کر رہی ہیں, کچھ سیکولر تنظیمیں تھیں. تو جتنا سیکولر کیمپ تھا یہ ایک بہت بڑی کرائسس میں آ گیا, اور یہ اپنے کو پوسٹ کولڈ وار ایرا میں اپنے کو ایوالو نہیں کر پایا, بدل نہیں پایا, اور اس کے چلتے ہوئے یہ دھیرے دھیرے کولیپس کرنے لگا, اور یہ ریجیمز فیل ہونے لگی زیادہ تر اس میں سے. اور اس کے نتیجے میں عرب اسپرنگ بہار عرب آئی, لیکن بہار عرب میں نہ تو کوئی بڑا لیڈر تھا, نہ کوئی اس کی آرگنائزیشن تھی, تو وہ تو چل نہیں پائی. اس کا فائدہ جو ہوا وہ دہشت گرد تنظیموں کو زیادہ فائدہ ہوا, اور اس کی وجہ سے.
تو کیا اب مستقبل میں کسی پین اسلامزم یا مسلم ممالک کی دولت مشترکہ کا خاکہ بنتا دیکھ رہے ہیں آپ؟
نہیں, مجھے نہیں لگتا. اس وقت عرب دیش میں چاہے سیکولر ہو یا مذہبی ہو, نہ تو کوئی بڑا رہنما ہے اور نہ کوئی بڑا مذہبی لیڈر نظر آ رہا ہے جس کی سب بات سن سکے. اور یہ جو نیا دہشت گرد گروپ کھڑا ہوا ہے, یہ کسی کو ایمرج بھی نہیں کرنے دے گا, کسی کو اوپر آگے نہیں آنے دے رہا ہے, اور اس کے چلتے ہوئے بحران ہے چاروں طرف. اور ہر سال آپ دیکھیے یا دو سال کے اندر ایک نیا دیش ایک بڑی کرائسس بحران میں آ جاتا ہے, یمن اب جس طریقے سے یمن میں ہو رہا ہے.
تو ان تاریخ حالات کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی, مغربی طاقتوں پر یا خود مسلم ممالک پر؟
اصلی ذمہ داری تو خود اپنے اوپر آتی ہے, یہاں کے لوگ اور یہاں کے جو حکومتیں ہیں ان کے اوپر آتی ہیں. اگر وہ نہیں بدلیں گی تو کیسے, باہر کا اتنا تھوڑی نہ ہوتا ہے, یہ سب تنظیمیں یہی پہ بنی ہیں. اگر جس وقت ڈیمانڈ آئی تھی ریفارمس کی, اگر یہ دھیرے دھیرے امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے تو میرا خیال ہے یہ لیبیا کی یا سیریا کی یا جو عراق کی حالت ہوئی وہ آج یہ نہ ہوتی, یا یمن میں جس طریقے سے ہو رہی ہے حالت. بڑے دیشوں کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, وہ آ کے ہر مسئلے تو آپ کے نہیں حل کر سکتے. یہ خود ہی ان لوگوں کی پریشانیاں ہیں, ان لوگوں کی دیش کی حکومتوں کی ذمہ داری ہے وہ اس کو ٹھیک کریں, وہ کر نہیں پا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے حکومتیں فیل ہوتی چلی جا رہی ہیں اور یہ کسی قسم کے بدلاؤ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں کسی بھی قسم کی.
یہ تھے دہلی میں جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے پروفیسر قمر آغا.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے دورہ ویسٹ انڈیز کا پہلا میچ ڈرا ہو گیا. سینٹ کٹس کے خلاف دو روزہ میچ میں انگلینڈ نے میزبان ٹیم کو پہلی اننگز میں صرف 59 رنز پر آؤٹ کرنے کے بعد پہلی اننگز 379 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی, جس میں کپتان ایلسٹر کک کی سینچری شامل تھی. یہ انگلینڈ کے لیے ان کی نومبر 2013 کے بعد پہلی سینچری تھی. سینٹ کٹس کی ٹیم نے دوسری اننگز میں کھیل ختم ہونے پر 7 وکٹوں پر 76 رنز بنائے تھے. انگلینڈ کی ٹیم دورے کا دوسرا دو روزہ وارم اپ میچ آج شروع کر رہی ہے. آج سے شروع ہونے والی آئی پی ایل کے پہلے میچ میں دفاعی چیمپئن کولکتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہے. کولکتہ نائٹ رائڈرز کو ویسٹ انڈین آف اسپنر سنیل نارائن کی خدمات بھی حاصل ہیں, جن کے بالنگ ایکشن کو بی سی سی آئی کے بالنگ پینل نے گزشتہ دنوں کلیئر کر دیا ہے. چیمپئنز لیگ کے دوران ان کے بالنگ ایکشن کو مشکوک قرار دے دیا گیا تھا. 21 سال سے کم عمر کی ایشین جونیئر سنوکر چیمپئن شپ بیجنگ میں شروع ہو گئی ہے. پہلے میچ میں پاکستان کے عبدالرحیم کو ہانگ کانگ کے کھلاڑی ڈونگ ڈونگ کے ہاتھوں 1 کے مقابلے میں 4 فریم سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اٹالین فٹ بال چیمپئن یوونٹس نے فیورنٹینا کو شکست دے کر اٹالین کوپا کے فائنل میں جگہ بنا لی. یوونٹس کی ٹیم اٹالین لیگ میں بھی 14 پوائنٹس کے ساتھ سب سے آگے ہے اور وہ چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل میں بھی پہنچ چکی ہے. چین کے اولمپک اور عالمی چیمپئن ایتھلیٹ لیو جیانگ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. لیو جیانگ نے چین کے لیے ایتھلیٹکس میں پہلا اولمپک طلائی تمغہ 2004 میں 110 میٹر ہرڈلز میں جیتا تھا, جس کے بعد انہوں نے 2007 کی عالمی چیمپئن شپ میں بھی گولڈ میڈل جیتا. روس کی پارلیمنٹ ایک بل پر غور کر رہی ہے جس کے تحت کھلاڑیوں پر 1 سے زائد اولمپکس میں حصہ لینے پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے. اس پابندی کا مقصد انفٹ کھلاڑیوں کی اولمپکس میں شرکت کو روکنا ہے, کیونکہ اس طرح وہ نوجوان کھلاڑیوں کا راستہ روکتے ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. پروگرام میں آگے چل کر ہم آپ کو سنوائیں گے کہ پاکستان میں کسانوں کے ساتھ کیا مسائل ہیں اور وہاں کا کسان کن مقدمات میں گھرا ہوا ہے. لیکن اس وقت سے بین کے نس پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے نخبت ملک سے.
یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی کمان میں جاری فوجی آپریشن میں پاکستان کے کردار پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد میں موجود ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اب سے کچھ دیر پہلے پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے مسائل اور چیلنجز مشترکہ ہیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب کی سربراہی میں یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف برسر پیکار اتحاد کے لیے اسلحے کی فراہمی کا عمل تیز کر رہا ہے. ایران نے اپنے دو جنگی بحری جہاز یمن یمن میں عدن سے پرے پانیوں میں بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ یہ جہاز ملک کی شپنگ کی صنعت کی پائریسی سے حفاظت کریں گے۔ یمن میں باغیوں نے ایک تازہ حملے میں عدن شہر کی جنوبی بندرگاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سائرین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ یمن میں امن و امان کی صورتحال اور پاکستانی افواج سعودی عرب بھیجنے کے معاملے پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج بھی جاری رہا۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت کو اس جنگ میں کسی فریق کا ساتھ دینے اور سعودی عرب میں افواج بھیجنے سے پہلے ماضی کے تجربات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
سابق حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر سعید غنی نے یمن کی صورتحال پر پارلیمنٹ کے اجلاس میں جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس معاملے پر جو پالیسی بیان دیا ہے اس سے زیادہ معلومات تو اخبارات میں چھپ چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس کو حساس معاملہ قرار دیا، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بھی طلب نہیں کیا گیا، جس سے حکومت کی اس معاملے پر سنجیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ سینیٹر سعید غنی کا کہنا تھا کہ اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یمن میں دو گروپوں کے درمیان اقتدار کی جنگ ہے، لیکن تاثر یہی ہے کہ یہ فرقہ وارانہ لڑائی ہے، اور سب سے پہلے پاکستانی حکومت کو اپنے ملک میں ہی اس تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے۔
اب اگر وہ مذہبی تنظیمیں جن کے متعلق واضح ہے کہ یہ ڈیوائیڈ کے کس طرف ہے، وہ ڈیوائیڈ کے کس طرف ہے، وہ اگر خود یہ تاثر ابھار رہی ہیں تو اس کو ختم کرنا بھی ہماری ذمہ داری بنے گی۔ اگر اس پرسپشن کے ہوتے ہوئے ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم کسی ایک فرقے کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی ایک مسلک کے ساتھ کھڑے ہیں، تو مجھے پریشانی اس بات کی ہوگی کہ آپ کا انڈین بارڈر کتنا آپ کے لیے سیف ہے، اس پہ آپ کو کتنی فوج کی ضرورت ہے، افغانستان کا بارڈر کتنا ڈسٹرب ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پھر جو ایران کا بارڈر ہے وہ ہمارے لیے کتنا انسیف ہوگا، اس کو ہم کس طرح کور کریں گے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔
قومی اسمبلی میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر شیری مزاری کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور غیروں کی جنگ میں کسی کا فریق بن کر اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو یمن میں دو گروپوں کے درمیان جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
We have to decide as a nation کہ ہم نے اس جنگ کا حصہ بننا ہے جو کہ ایک سول وار ہے یمن میں، جس کے ریپرکشنز پورے ریجن میں ہوں گے۔ وی ہیو ٹو ریمین نیوٹرل۔ ہماری پارٹی پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت کلیئر ہے کہ پاکستان کی فوج کہیں نہیں بھیجنی چاہیے اوروں کی جنگ لڑنے کے لیے۔
عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر الیاس بلور کا کہنا تھا 1989 میں جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی پاکستان کے لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ الیاس بلور کا کہنا تھا کہ اس جنگ کو جہاد کا نام دیا گیا، جبکہ اصل میں یہ ایک فساد تھا جس کا خمیازہ پاکستانی عوام آج تک بھگت رہی ہے۔
طالبان جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسی وقت کا، وہی جو ہم نے غلطی کی تھی، کیونکہ ہم نے دوسرے کی جنگ میں اپنا پاؤں اڑایا تھا، ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمارے سیویلین کم از کم 40-50 ہزار سیویلین شہید ہوئے۔
یمن کی صورتحال پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ سعودی عرب میں فوج بھیجنے یا نہ بھیجنے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے موجودہ قیادت ملک کے مستقبل کو مقدم رکھے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل بھی جاری رہے گا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
پاکستان انسداد بدعنوانی کے لیے مؤثر قوانین اور متعلقہ اداروں کی موجودگی کے باوجود بدعنوانی کے خاتمے کی کوششوں میں کامیابی کے لحاظ سے ایشیائی ملکوں میں سب سے پیچھے ہے۔ ایسا کیوں ہے، بتا رہے ہیں آصف فاروقی اس رپورٹ میں۔
ایشیائی ملکوں میں احتسابی نظام کے جائزے پر شائع ہونے والی ایک تحقیقی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی انسداد بدعنوانی کی حکمت عملی میں ناکامی کی ایک وجہ عوام میں بدعنوانی کا قابل برداشت ہونا ہے۔ جاپان، ہانگ کانگ، بھارت اور پاکستان میں انسداد بدعنوانی کے بارے میں ہونے والی کوششوں پر یہ تحقیق پروفیسر ڈاکٹر محمد منیر نے کی ہے، جو لاہور کے ایک ادارے میں بزنس ایڈمنسٹریشن کے استاد ہیں۔ پروفیسر منیر کی تحقیق کے مطابق انسداد بدعنوانی کے لیے ان ملکوں کے مقابلے میں کم تر کارکردگی کی ایک وجہ پاکستانی عوام میں بدعنوانی کے لیے برداشت کے عنصر کا پایا جانا ہے، اور دوسری وجہ حکمران طبقے میں اس بارے میں سیاسی عزم کا نہ ہونا ہے۔ پروفیسر منیر اس بارے میں کہتے ہیں،
ان کے پاس ہر چیز موجود ہے سوائے کہ پولیٹیکل ویل ہے، اور امپلیمنٹیشن ان کے پاس نہیں ہو رہی، اور نیچرلی کچھ پولیٹیکل انفلوئنس بھی نیب پر ہے جس پر وہ کمزور بن جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔
انسداد بدعنوانی کے قومی ادارے یا نیب کے سربراہ قمر زمان نے اس رپورٹ کے اجرا کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں انسداد بدعنوانی کی کوششوں میں جو کمی رہ گئی ہے، اس کی وجہ ماضی میں اس سمت میں درست اقدامات نہ ہونا ہے۔
اس وقت کے حکمرانوں نے سیاسی مسلطوں کے تحت پک اینڈ چوز کی جو پالیسی اپنائی، اس نے اس نوزائیدہ ادارے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھا دیے۔ سیاسی اور معاشی اکھاڑ پچھاڑ میں اس وقت کی نیب کا کردار اس کے دیے ہوئے مینڈیٹ سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتا تھا۔
ڈاکٹر محمد منیر نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ ہانگ کانگ میں انسداد بدعنوانی کا ایک قانون اور ایک ہی ادارہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ملک بدعنوانی پر قابو پانے میں بہت کامیاب رہا ہے۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد منیر کہتے ہیں،
مین جو میں نے ہم نے دیکھا ہے وہ یہی تھا کہ پولیٹیکل ویل واز دیئر، پولیٹیکل ویل کے بغیر امپلیمنٹیشن اتنی سخت نہیں ہو سکتی۔ ہم شور کے جو اس کے انچارج ہیں، جو کمشنر کہلاتے ہیں، ان کی بھی اپنی پرسنل جدوجہد بھی ہوگی۔ انہوں نے پہلے 3 سالوں میں جتنے بڑے بڑے سنڈیکیٹس تھے سب کو انہوں نے اسمیش کر دیا۔
جاپان میں انسداد بدعنوانی کی ایک سے زیادہ قوانین ہیں، لیکن مرکزی ادارہ موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہاں نچلے درجے پر بدعنوانی نہیں پائی جاتی، کیونکہ وہاں کے عوام سرکاری افسروں کے ہاتھوں کرپشن کے باعث تکلیف کا سامنا نہیں کرتے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت میں بھی انسداد بدعنوانی کے قوانین کی بھرمار ہے، اور کئی ادارے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن بدعنوانی پھر بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر منیر کی رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ پاکستان سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نیب کو زیادہ اختیارات دیے جائیں، اور نیب کے لیے بدعنوان بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے خلاف کارروائی سے قبل حکومت سے اجازت لینا لازمی نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اسی طریقے سے سیاسی مداخلت کے بغیر احتساب کا وسیع اور مؤثر نظام رائج کیا جا سکتا ہے۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقے NA-246 میں ضمنی انتخابات تو 23 اپریل کو ہونا ہے، لیکن پاکستانی میڈیا میں اسے جس قسم کی کوریج مل رہی ہے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مقابلہ محض متحدہ قومی مومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین ہے۔ خیال ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے درمیان اتحاد اس حلقے کے نتیجے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ۔
متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی نبیل گبول کی جانب سے گزشتہ دنوں مستعفی ہو جانے کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تھی، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے ضمنی انتخاب کے شیڈیول کے اعلان کے بعد سے ایم کی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان واضح کشیدگی دیکھی جا سکتی ہے۔ 2004 کے ضمنی انتخاب میں بھی یہاں 12 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ کشیدگی کی آج بھی انتہا یہ کہ چھوٹا سا واقعہ بھی اکثر چینلز پر ایسا چھا جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے جیسے یہی صرف 2 جماعتیں میدان میں ہیں۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ میڈیا کے لیے یہ اچھا ہو نہ ہو، دونوں جماعتوں کو اس سے بھرپور کوریج کی صورت میں فائدہ ہو رہا ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کی بھی ایک سیاسی تاریخ ہے۔ اسے اس میڈیا کوریج سے یہ شکایت ہے کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا اصرار ہے کہ جماعت یہاں اجنبی نہیں۔
جب بلدیاتی نظام بنا تو نعمت اللہ خان کے زمانے میں یہاں 8 یونین کونسلیں لگتی ہیں، تو 7 یونین کونسلوں میں جماعت اسلامی کے ناظمین رہے ہیں۔ اور جبر کا عالم یہ ہے کہ 2004 میں بھی اسی سیٹ پر ضمنی انتخاب ہوا تھا، اور ایک انتخاب میں جماعت کے 12 کارکن شہید ہوئے تھے۔
اس حلقے میں مجموعی طور پر 15 امیدوار میدان میں ہیں۔ 2002 کے انتخابات میں اس حلقے میں ایم کیو ایم نے 54,000 ووٹوں کے ساتھ یہ نشست جیتی، جبکہ دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی کے ہی راشد نسیم نے 34,000 ووٹ حاصل کیے۔ آج راشد نسیم دوبارہ ایم کیو ایم کے سامنے کھڑے ہیں۔ 2013 کے عام انتخابات میں جماعت اسلامی نے اس حلقے سے پولنگ کے 2.5 گھنٹوں بعد ہی اس کا بائیکاٹ کر دیا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس وقت تک بھی وہ 10,000 ووٹ لے چکی تھی۔ کچھ لوگوں کے خیال میں اس بائیکاٹ کی وجہ سے نبیل گبول کو 1,86,000 کے غیر معمولی ووٹ ملے۔ پی ٹی آئی کو شکایت ہے کہ انہیں انتخابی مہم آزادانہ طور پر چلانے نہیں دیا جا رہا۔ جماعت کے رہنما عمران خان، جو کل اس حلقے کا دورہ کرنے والے ہیں، انہیں درپیش سیکیورٹی خدشات کے بارے میں کہتے ہیں،
ہو سکتا ہے لیکن ہم نے جانا تو ہے،
یہ اگر میری طرح کے لوگ نہیں ہم اس طرح کی کیمپین کریں گے تو یہ تو نو گو ایریاز بنے رہیں گے پاکستان میں کہ ادھر آپ جا سکتے ہیں ادھر آپ نہیں جا سکتے. صرف ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو خوف کی فضا ہے جو ووٹرز کو بھی روکتی ہے اور کینڈیڈیٹس کو بھی ڈراتی ہے یہ ختم کریں.
آزادانہ ماحول میں ضمنی انتخابات انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج ضرور ہے. حکمراں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ فنکشنل نے اس حلقے میں اپنے امیدوار کھڑے نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ایم کیو ایم اس حلقے کو اپنا مضبوط گڑھ سمجھتی ہے اور اس نے حیدرآباد کے سابق ناظم قنور نوید کو بطور امیدوار یہاں کھڑا کیا ہے. اب مقابلہ سہ فریقی ہوتا ہے یا دو طرفہ، اس کا انحصار جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات پر ہے. ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے صوبے بھر میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کروانے کے لیے گھر آیا استاد کے نام سے داخلہ مہم کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت اس سال 800,000 بچوں کو اسکولوں میں داخل کرانے کا ہدف رکھا گیا ہے. پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے آج پشاور میں اس مہم کا افتتاح کیا. اس سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں صوبائی وزراء اور محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام نے کثیر تعداد میں شرکت کی. تقریب میں شریک صوبائی وزیر تعلیم عاطف خان نے بی بی سی کو بتایا کہ داخلہ مہم کا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کروانا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مہم 3 ہفتے تک جاری رہے گی اور اس دوران صوبہ بھر میں 800,000 بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کروانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. انہوں نے کہا
تھیم سوچی ہے جو ہم نے پلان کیا ہے وہ ہے گھر آیا استاد. گھر آیا استاد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ نارملی ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے بھی ٹیچرز کی قدر ہوتی ہے، استاد کی قدر ہے، پھر جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو پھر تو اور زیادہ اس کی مطلب ویلیو ہوتی ہے. تو اسپیشلی استاد ہمارے یہ جائیں گے، ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز جائیں گے کمیونٹیز کے پاس، ایلڈرز کے پاس گاؤں میں، اور ان کو سمجھائیں گے کہ جن پیرنٹس کے بچے ہیں کہ ان کو اسکولوں میں داخل کریں اور ان کو انرول کریں اسکولوں میں.
صوبائی وزیر سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ اساتذہ کو اسکولوں میں بچوں کو داخل کروانے کی ذمہ داری دی گئی تو پھر اسکولوں میں پڑھانے کا کام کون کرے گا اور کیا اس سے بچوں کی تعلیم پر اثر نہیں پڑے گا، تو اس پر انہوں نے کہا
نہیں، یہ تو سارے استاد تو نہیں جائیں گے، سارے استاد نہیں جائیں گے، ڈیوٹیاں لگیں گی اور پھر اس کے بعد بھی ڈیوٹی آورز کے بعد بھی جا سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسکول میں کچھ پڑھائیں گی اور جن کا فری ٹائم ہوگا ان میں وہ جا کے کنوینسنگ کریں گے کہ بچوں کو اسکولوں میں انرول کریں. یہ 3 ہفتے کی کیمپین ہے، 3 ہفتے ہم اس کو جاری رکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ پورا مہینہ یہ چلے گا.
تعلیم کے شعبے میں اصلاحات اور ترقی سے متعلق بات کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ صوبائی حکومت نے ایجوکیشن سیکٹر میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کا عمل شروع کر رکھا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت دوسرے صوبوں کے مقابلے میں تعلیم پر سب سے زیادہ پیسے خرچ کر رہی ہے، جو ان کے بقول ایک ریکارڈ ہے. خیال رہے کہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں 2007 سے لے کر 2012 کے درمیان شدت پسندوں کی طرف سے تعلیمی اداروں پر حملوں کے باعث ہزاروں طلباء تعلیم کی حصول سے محروم ہو گئے تھے. رفت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور.
یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی کمان میں جاری فوجی آپریشن میں پاکستان کے کردار پر بات کرنے کے لیے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں. اس پر مزید ابھی بات ہوگی آگے پروگرام میں جا کر، لیکن اس وقت پاکستان کے کسان پر بات کرتے ہیں. فصل در فصل نقصان، حکومت کا نادہندہ اور دہشت گردی جیسے مقدمات میں گھرا پاکستان کا کسان. اس سلسلے کی دوسری کڑی میں آج سنیے کہ پنجاب کے ضلع بہاول نگر کے کسانوں نے ٹیوب ویل کے متنازع بلوں کے خلاف احتجاجی مہم چلا کر 2 سال میں کیا کھویا کیا پایا. ظہیر الدین بابر کی رپورٹ.
بہاول نگر کے قصبے مروٹ میں چک 341 کی شرافاں بی بی کو 17 نومبر 2014 کے دن کا تصادم نہیں بھولتا. اپنے گھر کے جلے ہوئے کمرے میں کھڑی ہو کر اس دن کی کہانی سناتی ہیں کہ
اندر باہر بیٹھے آسے نا تیاخن پولیس آ گئی.
پتا چلا پولیس آ گئی ہے، بچوں کو کپاس سے بھرے ہوئے اسی کمرے میں چھپا دیا.
بچوں کو ماری ویندی ہے، سٹی ویندی ہے، اساں بجے سے کپاس تے اوتے چاڑھ تے چھت دے نال لگ گئے سے بچوں کو وچ پھوڑ دیتے سی.
اردو میں بتائیں تھوڑا سا،
نکے نکے بچے تھے نا ہمارے.
پولیس کی طرف سے پھینکا گیا ایک شیل کمرے سے جڑے بیرونی برامدے میں آ گرا تو آگ لگ گئی.
ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਸੜ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਸੜ ਗਏ ਹਨ।
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਭ ਕੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਗਾਉਂ ਕੇ ਤਮਾਮ ਮਰਦ ਜਾਂ ਤੋ ਜੇਲ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੀਏ ਗਏ ਜਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗਾਉਂ ਕੇ ਬੱਚੋਂ ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ 4 ਸੇ 5 ਦਿਨ ਕਰੀਬੀ ਸਹਰਾਈ ਟੀਲੋ ਮੇਂ ਛੁਪ ਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾ ਮੁਹਾਸਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਾ। 17 ਨਵੰਬਰ ਔਰ ਉਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਚੱਕ 341 ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਛੋੜ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਜਕਲ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਮੋਂ ਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ ਕਰ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਸੇ ਸਭ ਘਬਰਾਤੇ ਹੈਂ। ਖੌਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਾਕੇ ਕੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ 2 ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦਰਜ ਹੋਏ। 125 ਕਿਸਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈਂ, ਲੇਕਿਨ 350 ਅਫਰਾਦ ਨਾਮਾਲੂਮ ਹੈਂ। ਨਾਮਾਲੂਮ ਅਫਰਾਦ ਕਾ ਖਾਨਾ ਮਰੋਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਸਰ ਪਰ ਹਰ ਵਕਤ ਲਟਕਤੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੇ ਖੌਫ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕੀ ਇਹਤਜਾਜ ਕੀਆ ਤੋ ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨਕੇ ਨਾਮੋਂ ਸੇ ਭਰ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਕਾਮੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਸਰਬਰਾਹ ਆਬਿਦ ਵੜਾਇਚ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਸਿਰਫ ਏਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕਹਾਨੀ ਕਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ, ਕਿ ਵਾਪਡਾ ਕੋ ਅਗਰ ਆਨਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂ ਸੇ ਨਿਕਾਲਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੋ ਹਮਨੇ ਵਾਪਡਾ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕੀ ਔਰ ਅਬ ਵਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਸੁਣਨੇ ਮੇਂ ਯਹ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਨੇ ਵਾਪਡਾ ਕੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਂ ਹੈਲਪ ਕੀ ਉਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਥੇ, ਐਸਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਆ ਕਿ ਏਕ ਗਾਓਂ ਕੀ ਇਮਲਾਕ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ, ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ੇਂ ਜਲ ਗਈ, ਟੂਟ ਫੂਟ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਆ ਯੇ ਕਿਉਂ ਕੀਆ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ 193/14 ਜਿਸਮੇਂ ਉਸ ਗਾਓਂ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਡਿਫੈਂਡਰ ਥੇ ਔਰ ਉਸਮੇਂ 780 ਕੇ ਜਰਾਇਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਥੇ। ਉਨਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੇ ਲਈ ਜਬ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਤੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਟੇਲੀਏਟ ਕੀਆ, ਹਮਾਰੇ 4 ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਜਬ ਸੁਬਹ ਜਬ ਪੁਲਿਸ ਵਹਾਂ ਗਈ ਹੈ 200-300 ਕੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇਂ, ਤੋ ਹਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਛੁੜਾ ਕੇ ਲਾਏ ਹੈਂ ਔਰ ਹਮਨੇ ਕਿਸੀ ਕੀ ਕੋਈ ਅਮਲਾਕ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਐਸੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਮੁਝੇ ਯੇ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਇਸਕਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਆ ਨਿਕਲਾ?
ਨਤੀਜਾ ਯਹ ਨਿਕਲਾ ਕਿ ਅਬ ਵਹਾਂ ਲੋਕ ਵਾਪਡਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੋ ਜੋ ਗੈਂਗ ਸੇ ਵਹਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਕੇ ਵੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਜੋ ਨੋਗੋ ਏਰੀਆ ਥਾ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਵੋ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।
ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਮ ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਹੱਕ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੋ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਇਤਿਹਾਦ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਨੇ ਕਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਤੋ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਵਾਪਡਾ ਕੇ ਅਹਿਲਕਾਰੋਂ ਕੋ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ, ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇ ਆਫੀਸਰ ਕੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਤੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਜਾਜ ਕਾ।
ਮਰੋਟ ਮੇਂ ਹੁਕਾਮ ਔਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ੀਦਗੀ, ਬਦਇਤਮਾਦੀ ਔਰ ਮਾਯੂਸੀ ਕੀ ਫਿਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਜੜ ਹੈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੇ ਮੁਤਨਾਜ਼ੇ ਬਿੱਲ।
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਕੇ 2 ਬਿੱਲਸ ਹੈਂ। ਨਵੰਬਰ 2014 ਕਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮਰੋਟ ਕੇ ਇਸ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਜੋ ਮੁਝੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਤੇ ਹੈਂ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਾ ਜੋ ਬਿੱਲ ਜਨਵਰੀ ਮੇਂ ਆਇਆ ਉਸਮੇਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਤ ਤੋ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਕੀ ਜੋ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਹ ਕੀ ਵੋ 1,67,000 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਮੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚੌਧਰੀ ਆਸਿਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਉਨਕੇ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਕਾ ਨਾਮ?
ਫੈਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ।
ਆਪ?
ਇਰਫਾਨ।
ਆਪ?
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਜਿਦ।
ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਕੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ?
ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੋ ਓਵਰ ਬਿਲਿੰਗ ਕਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰਾ ਜਿਤਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਹਮ ਵੋ ਤੋ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਿੱਲ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵੋ ਹਮ ਕਹਾਂ ਸੇ ਇਤਨੇ ਅਦਾ ਕਰੇਂ?
2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੀ ਕੋ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਲੋਕ ਕਰ ਪਾਏ?
ਸਰ ਇਧਰ ਲੈਟ ਤੋ ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਫਸਲ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਕਹਾਂ ਸੇ ਅਦਾ ਕਰੇਂ?
ਸਰ ਹਮਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਥਾ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜ਼ੇਵਰ ਥੇ ਘਰ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਥਾ ਗਾਏ ਭੈਂਸ ਵੋ ਵੀ ਬੇਚ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦੀਏ, ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਹੈ ਫਸਲ ਪੇ ਜੋ ਆਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਫਿਟ, ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਕੂਮਤ ਮੇਂ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਆਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਾ ਹੈ ਵੋ ਦੇ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ।
ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਨੇ ਮੇਂ ਯੇ ਆਇਆ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜਬ ਬਿੱਲੋਂ ਕੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੋ ਦਿਹਾਤ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਘੁਸਨੇ ਦੇਤੇ, ਆਤੇ ਤੋ ਉਨ੍ਹੇ ਭੇਜ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਕੀ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਾਟਨੇ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਤਸਾਦਮ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਕਾ, ਇਤਨਾ ਪਾਰਾ ਕਿਉਂ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਾ?
ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਯਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ,
جو چل رہا ہے. باقی ہم نے آج تک نہ کسی واپڈا والے کو روکا ہے نہ پولیس کو روکا ہے, سب یہاں پر آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں. واپڈا والے تو خیر آتے ہیں کھانا پوری کے طور پر, جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ تو اپنی مرضی کی جا کر ڈالتے ہیں نا.
ابھی ہم نے دیکھا کہ لاہور میں سارا انہوں نے شہر بلاک کر دیا کچھ دن پہلے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے یہ مسئلوں کا حل ہے؟
نہیں سر, یہ مسئلوں کا حل تو نہیں ہے, لیکن ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں شاید ہمیں کسی جگہ پہ ریلیف مل جائے.
جی ہم تو اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں, ان کے آگے رو رہے ہیں کہ ہماری بھی سنو. ایک یہاں پر ذمہ دار طبقہ بھی ہے ان ملوں فیکٹری والوں کے علاوہ, ہماری بھی سنو, ہمارا بھی کوئی ملک میں حق ہے, آگے ان کی مرضی. ہم ان کو صرف ایک بتا رہے ہیں کہ ہم بھی ہیں اس ملک.
آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو گندم ہے یہ کوئی مسئلہ حل کر سکتی ہے؟
گندم اگر ریٹ اچھا ہو تو شاید کوئی مسئلہ حل کر لے, بہرحال ریٹ ہی کچھ نہیں ہے سر, 800-900 دی لگا رہے ہیں اس ٹائم.
ہمیں کچھ نہیں بچتا, ہمیں الٹا نقصان آتا ہے.
حکومت
کیا کریں سر, کیا کریں
حکومت سر, اس وقت جو مہنگائی کا حل ہے وہ یہ نکالا ہوا ہے انہوں نے کہ ذمہ دار سے خرید لو 800 میں, شہروں میں دے دو, اور یہ نہ دیکھو کہ اس کو کس ریٹ پڑ رہی ہے. صرف آپ کی جو مہنگائی ہے وہ نیچے آنی چاہیے, آٹے کا ریٹ نیچے آنا چاہیے, یہ نہیں کہ ذمہ دار کو بھی کوئی سبسڈی دیں. یعنی کہ اگر مہنگائی گرانی ہے تو ذمہ دار کی جیب سے گرائیں گے, اپنی جیب سے نہیں گرائیں گے.
یہاں آپ تین چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 50 لاکھ روپے تقریباً آپ لوگوں نے سرکار کے دینے ہیں, جو سرکار کہہ رہی ہے پورے صوبے میں اربوں روپیہ کٹھا ہوا ہے, سرکار بیچاری کدھر جائے؟
سرکار سر کچھ تو ذمہ دار کو بھی دینا,
یعنی اس کے اندر جو آپ کے اپنے ہیں بل جی جو آپ نے بھرنے ہیں وہ آپ بھریں گے کہ نہیں بھریں گے یا کیا کریں گے؟
اگر گندم کا ریٹ چاہے بالکل ٹھیک آتا ہے نا, ہمارے جو خرچے ہیں اخراجات ہیں ان کے حساب سے آتا ہے, ہم یہ بجلی کے بل بھر کے جان چھڑوائیں گے ان ٹربائنوں سے. ذمہ دار چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیں گے, بہرحال ہم بل بھریں گے, جان چھڑوائیں گے ان سے. ہم ان سے بہت تنگ آ گئے ہیں, پولیس بھی انہی بلوں کی ریکوری کے لیے آتی ہے, ہمارا پولیس سے اسی وجہ سے تصادم ہوتا ہے اگر کوئی ہوتا ہے تو. اس کے علاوہ اگر دوبارہ واپڈا بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ریڈنگ نہیں کرنے دیتے, ہم اس بجلی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں. اگر
آپ کیا کہیں گے, یہی ایسے ہی کریں گے جان چھڑوائیں گے
سر؟ اگر جی اگر بل ہمارا ہے نا جتنا قانون بنتا ہے اوور یونٹ ریڈنگ نکال کر, ہم بل ادا کرنے کو تیار ہیں, بالکل تیار ہیں. جب بھی کہیں احتجاج کے لیے جاتے ہیں وہاں پولیس آ جاتی ہے, لوگوں کو ڈنڈے مار کے بھگا دیتی ہے, پرچے بھی ہمارے خلاف درج ہو جاتے ہیں.
بجلی کٹوائیں گے تو ٹیوب ویل بند ہوگا, ٹیوب ویل بند ہو گیا تو آپ کا تو روزگار بند,
بالکل بند ہو جائے گا, کیا کریں
سر؟ بکریاں چروا لیں گے. اس ذمہ دارے سے اچھا ہے, اس ذمہ دارے سے اس وقت ایک موچی بھی اچھا ہے, وہ ابھی اپنی شام کو نا کوئی 150 دیاڑی لے کر آتا ہے. ذمہ دار تو 6 مہینے پیسے رہتا ہے.
خاص سستی تھی, ڈیزل سستا تھا, فصل کا ریٹ مہنگا تھا, اس وقت بل کیوں نہیں رکے؟ مجبوری کے تحت بل رکنا پڑتا ہے.
یہ سارے مروڑ پہ مقدمے ہوئے ہیں نا اس
وقت تقریباً.
ٹھیک ہے, تو کیا کریں گے آپ لوگ
سر؟ کیا کر رہے ہیں, اپنے رقبے جو ہیں وہ سیل کر دیں گے, سیل کر کے ان کو دے دیں گے. ہم تو جیسے ہمیں تو اس,
آپ کیا کریں گے
ادھر سے بارڈر
لوگ تو سڑکوں پہ نکلے ہوئے, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب کسان جو ہے بس اب توڑ پھوڑ ہی کرے گا, یا مارے گا یا مرے گا, کیا کر لیں گے؟
اس کے علاوہ کسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے.
کسان کو 3-4 سال میں ذہنی ٹینشن اتنی ہو گئی ہے, وہ اس کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا میں نے کیا کرنا ہے, وہ اب یہی کرے گا, کیا کرے گا وہ اس زندگی سے؟ اچھا ہے
نہیں تو قانون ہاتھ میں لیں گے آپ لوگ کیا؟ دہشت گردی کے پہلے
دہشت گردی تو نہیں کرتے, نہ قانون ہاتھ میں لیتے, احتجاج کرتے ہیں وہ اس کو جو بھی رنگ
احتجاج ہمارا حق ہے.
دہشت گردی یہاں کے کسانوں پہ دہشت گردی کے مقدمے ہوئے ہیں,
دہشت گردی کے مقدمے تھے جب جج کے سامنے پیش ہوئے یہ لے کے ملزموں کو, تو جج صاحب نے کہا یہ جو تم اٹھا لائے ہو بکریوں چرانے والے یا اونٹ چرانے والے یہ دہشت گرد ہیں, اس نے وہ دہشت گردی کی دفعہ 780 ختم کر دی.
ان میں سے کچھ جن پر 780 لگی ہوئی تھی ان میں سے کچھ کو اپنے ٹھیک سے ولیت کا بھی نام پتا نہیں تھا, ان سے پوچھا نا تو اس ریکی میں بول رہے تھے آپ کے ابو کا نام کیا ہے, وہ بولے سائیں اساں تھا بابا سے ڈینے ہیں, پتا کا نہیں. یہ وہ دہشت گرد تھے جن کو اپنے باپ,
دہشت گرد تو نہیں ہے نا یہ, تو مظلوم لوگ ہیں یہ, تو پولیس جو بھی لکھتے ہیں وہ حقیقت تو نہیں ہے نا,
اپنا قانون ہے ان کا.
مروٹ کے کسانوں کی حکام پر بد اعتمادی اور مایوسی کی جھلک پنجاب کے ہر اس گاؤں میں ہے جہاں ٹیوب ویل کے بلوں کے خلاف پاکستان کسان اتحاد قائم ہوا. تنازع حل نہ ہوا, بل ادا نہ ہوئے, واجبات اور مطالبات بڑھتے گئے, احتجاج پھیلتے گئے اور مقدمات ہوتے گئے. بالآخر مارچ کے آخری ہفتے میں حکومت پنجاب نے ٹیوب ویل کے بلوں, مقدمات ختم کرنے اور نئی فصل کی سرکاری خرید جیسے مطالبات پورے کرنے کے لیے کسانوں سے ایک ہفتے کا وقت مانگا. لیکن دو ہفتوں سے زائد گزر چکے ہیں اور حکومت خاموش ہے. ادھر کسان بھی خاموشی سے نئی گندم کاٹنے میں لگ گئے ہیں. مبصرین اسے طوفان سے پہلے کی خاموشی قرار دے رہے ہیں کیونکہ خدشات ہیں کہ نئی گندم پر بھی نقصان ہوا تو کسان ٹیوب ویل کے بل ادا کر سکیں گے نہ اگلی فصل اگا سکیں گے. ظہیر الدین بابر، بی بی سی، مروٹ، بہاول نگر.
کل اس سلسلے کی آخری کڑی میں سنیے گا کہ گندم کی کٹائی کے دنوں میں پنجاب کے کسانوں کی خاموشی طوفان کیوں کر بن سکتی ہے. ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف آج شام پاکستان کے دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور اسلام آباد پہنچنے کے بعد انہوں نے پاکستانی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے جاوید ظریف نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کا اعلان کیا تھا اور اس پریس کانفرنس میں موجود ہماری نامہ نگار ارم عباسی اس وقت ٹیلی فون لائن پر براہ راست بات کر رہی ہیں. جی ارم، ایرانی وزیر خارجہ نے اس پریس کانفرنس میں کیا کہا ہے؟
ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کا یہی موقف دہرایا ہے کہ یمنی جو تنازع ہے اس میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی کردار ادا نہ کرے. انہوں نے یہ کہا کہ جو فضائی حملے کیے جا رہے ہیں یمنی لوگوں پر جی. ان کو رکنا چاہیے. یہ مسئلہ یمن کے اندر اس کے اندرونی مسئلہ ہے. سعودی ہو یا ایران ہو یا پاکستان ہو، ان سب کو صرف فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یمنی انٹرا ٹاکس ہونی چاہیے. یمن کے اندر جن حلقوں میں لڑائی چل رہی ہے ان کی مل جل کے بات چیت کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی میکنزم بنانا چاہیے. یہ ان کا موقف تھا. اس کے علاوہ باہمی تعلقات پر بھی بات ہوئی جی. پاکستان اور ایران کے حوالے سے بارڈر سیکیورٹی کی بھی بات انہوں نے کی.
اچھا ارم، اس پریس کانفرنس میں وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز بھی موجود تھے، تو انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کیا بات کی؟
سرتاج عزیز نے پہلے تو بات اسی مشیر پاکستان نے اپنی پوزیشن بتائی کہ پاکستان اگر سعودی عرب کو کوئی ڈائریکٹ تھریٹ ہے یا دھمکی ہے تو تب وہ ان کو فسیلیٹیٹ کرے گا. انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس مسئلے کا حل ام لایا جائے مذاکرات کے ساتھ. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ام کا میکنزم کیا ہوگا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکیورٹی کاؤنسل کو ایکشن لینا چاہیے اور ہتھیاروں کی جو پھیلاؤ ہے اس کو روکنا چاہیے. سیز فائر اکیلا جو ہے وہ کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. یو این کو چاہیے کہ وہ فسیلیٹیٹ کرے یمن کے اندر، یمن کے حلقے جو آپس میں لڑ رہے ہیں ان میں مذاکرات ہوں. اور پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی کہا گیا، بلکہ یہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جو القاعدہ ہے، آئی ایس ہے، وہ آلریڈی اس جنگ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کنٹرول لے رہے ہیں. اس لیے تمام مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد یمن میں انٹرا ٹاکس مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کرے.
اچھا، یہ جو جوائنٹ میکانزم بنایا جا رہا ہے ایران اور پاکستان کا، وہ کس طرح کام کرے گا؟ کس طرح انہوں نے بریف کیا؟
جی، وہ اس میں یہی، کیونکہ ڈیلیگیشن لیول پہ بھی جو ہے وفود بھی ملاقات کی جس کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی، طے یہی ہوا ہے کہ جو میکنزم ایران اور پاکستان نے اس میٹنگ کے دوران ڈسکس کیا ہے اس کے مطابق دونوں ممالک جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ مذاکرات کے ذریعے یمن میں، ایران نے کہا کہ، ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارا جو بھی انفلوئنس ہے جس قسم کا بھی ہے، پہلے تو انہوں نے تردید کی اس الزام کی کہ وہ ہوتیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران کسی کو بمبارڈ نہیں کر رہا، کسی پہ فضائی حملے نہیں کر رہا، لیکن ایران کا جو بھی تھوڑا بہت انفلوئنس ہے وہ کوشش کرے گا کہ ان لوگوں کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لائے. پاکستان نے بھی یہی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ترکی، جیسے آپ کو پتا ہے وزیر اعظم گئے تھے، ایرانی وزیر خارجہ بھی پہلے عمان سے ہو کر یہاں پر آئے ہیں، تو دونوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام جو بھی مسلم ممالک کے رہنما ہیں ان کو اس بات پر متفق کیا جائے کہ یہ یمن کا تنازع جو ہے وہ مذاکرات کے ساتھ حل ہو، اور اس میں ان کے وفود جو جو مدد کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے. اس کے علاوہ بارڈر سیکیورٹی پہ جو کل واقعہ ہوا جس میں 8 ایرانی گارڈز جو ہلاک ہوئے، اس پر انہوں نے جو ہے ان کا پاکستان نے کنڈیم بھی کیا.
جی ٹھیک ہے ارم، بہت شکریہ ہمیں بریف کرنے کے لیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھی ماپارا ستر. لندن اسٹوڈیو میں مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈیرک کلارک، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا نعمان حق نے. تمام ساتھیوں کے ساتھ نازیہ میمن کو اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی.
یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی کمان میں جاری فوجی آپریشن میں پاکستان کے کردار پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد میں موجود ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اب سے کچھ دیر پہلے پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ ایران اور پاکستان کے مسائل اور چیلنجز مشترکہ ہیں۔ ادھر ایران نے اپنے دو جنگی بحری جہاز یمن میں عدن سے پرے پانیوں میں بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ یہ جہاز ملک کی شپنگ کی صنعت کو پائریسی سے محفوظ رکھیں گے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب کی سربراہی میں یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف برسر پیکار اتحاد کے لیے اسلحے کی فراہمی کا عمل تیز کر رہا ہے، جبکہ یمن میں باغیوں نے ایک تازہ حملے میں عدن شہر کی جنوبی بندرگاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ افغانستان میں نیٹو نے ملک کے شمال میں امریکی اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان چھڑنے والی ایک لڑائی کے نتیجے میں ایک امریکی فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔